پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام مشکل راہوں کے مسافر میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشیں اور تکالیف، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے شجر اسلام کی آبیاری کے لیے کس کس طرح کے مصائب و آلام کا سامنا کیا۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریہ مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسپنا میں حدیعہ صلاۃ والسلام کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوا علی فإن الصلاۃ علی زکاۃ لکم، مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ یعنی تم مجھ پر درود پڑھو گے، درود پاک پڑھنے کی برکت سے تمہارے اعمال صاف ستھرے اور عمدہ اور بہترین کر دیے جائیں گے۔ اعمال پاک صاف ستھرے ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس پروگرام میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں تحفتاً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کا ابتدائی دور مختلف طرح کی آزمائشوں والا تھا، اور خاص طور پر اگر ہم مکی دور کی بات کرتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر تشریف فرما ہو کر اعلان نبوت کیا، تو اس وقت کفار بد اتوار، کفار بد کردار، انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، بلکہ مختلف طرح کے مصائب و آلام کے پہاڑ یہ ڈھائے گئے، مظالم کی آندھیاں چلائی گئیں، اور ہر ایسا طریقہ جو کہ مسلمانوں کے لیے کرب میں اضافے کا سامان کرتا اس کو روا رکھا گیا۔ مختلف طرح کی مصیبتیں، مختلف طرح کی آزمائشیں، صحابہ کی شہادتیں اور مختلف طرح کی تکالیف، جب یہ نظارے سارے کے سارے سامنے تھے تو حضرت سیدنا عمیر ابن اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھائی حضرت سیدنا جعفر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے چلا جاؤں اور کسی ایسی سرزمین پر جا کر آباد ہو جاؤں جہاں بے خوف و خطر میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں؟ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت عطا فرمائی. جب آپ کو اجازت ملی تو آپ چند رفقاء کے ساتھ مکہ شریف سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے. یہ پہلی ہجرت تھی جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے ساتھ کی گئی. آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی ہجرت جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہوئی، اور اس کے بعد دوسری ہجرت جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی. مکہ سے حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی اس میں چند نفوس قدسیہ بروایات مختلفہ، ان کی تعداد مختلف بیان فرمائی گئی، لیکن 80 کی ایک روایت بھی ہے، اس سے کچھ کم و بیش کی روایات بھی موجود ہیں. تقریباً 80 افراد نے مختلف مواقع پر ہجرت کر کے حبشہ کا سفر اختیار کیا. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کی زمین تنگ کر دی گئی، طرح طرح سے ستانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، مختلف طرح کی آزمائشوں کے دروازے کھولنے کی صورت ہوئی، اور دین پر عمل کی وجہ سے یہ ساری کی ساری آزمائشیں، دکھ، درد، تکلیفیں، پریشانیاں یہ جھیلنی پڑیں، تو ان آزمائشوں سے حفاظت کے لیے اپنا دین بچانے کی نیت سے حبشہ کا سفر کیا گیا. اور یہ بھی آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ کافر اسلام کے بڑھتے ہوئے اس سیلاب کے سامنے بند باندھنا چاہتے تھے، اور ان کی آخری تمنا ہی یہ تھی کہ کوئی بھی ایسا انداز اختیار کیا جائے، یہ دین اسلام جو دن بدن پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ اگر غور کریں گے نا اور سرسری سا ایک جائزہ لے کر دیکھیں گے تو اولاً حبشہ کی طرف ہجرت، بلکہ اس سے پہلے کی بات بھی اگر کریں تو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے جب اعلان نبوت کیا گیا، تو اعلان نبوت کرتے وقت تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک پیغام ہی دیا تھا نا، اور اس پیغام پیش کرنے کا بھی جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 40 سال کا عرصہ اپنا کردار مکہ والوں کے سامنے رکھا، یہاں تک کہ ان کی زبان پر یہ جملے آئے کہ آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ سے تو کبھی بھی کوئی ایسی بات دیکھنے سننے میں نہیں آئی جو کسی بھی اعتبار سے مکہ والوں کے لیے آزمائش کا سبب بنے. یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی ابتدائی کلمات کیا تھے؟ جب سرکار نے جمع کیا، اعلان نبوت فرمایا، تو ابو لہب خبیث الباطن، خبیث الفطرت، بدتینت، اس کی زبان پر یہ جملے آئے تھے، تبا لکا الہادہ جماعتنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے آقا کو یہ جملے کہے گئے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ برباد ہو جائیں، ہمیں اس کام کے لیے یہاں جمع کیے. یہاں تک یہ جملے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہے گئے. حضرت بلال کو آنے والی تکلیفیں، حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ کو، حضرت خباب ابن ارت کو، دیگر صحابہ کو، یہ ساری ایک بہت لمبی داستان ہے نا. یہ تو تھا مکہ مکرمہ میں. اولاً تو اس نظر سے بھی دیکھ لیا جائے کہ مسلمانوں کی طرف سے نہ ان کی عزت پر حملہ کیا گیا، نہ ان کے مال پر حملہ کیا گیا، نہ ان کو ڈرایا گیا، نہ دھمکایا گیا، نہ ستایا گیا، نہ ہی مکہ مکرمہ کا ماحول گرمایا گیا. جب یہاں سے کچھ بھی ایسا نہیں کیا کرایا گیا تو پھر یہ مظالم کیوں؟ پھر یہ تکلیفیں اور یہ اذیتیں کیوں؟ پھر یہ مسلمانوں کی جان کے درپے کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ ان معبودان باطلہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف اس وجہ سے کہ بے سوچے سمجھے تم جس طرف کہو گے یہ اس طرف دوڑنا شروع کر دیں، صرف اس وجہ سے کہ تمہاری بات نہیں مانی گئی. اچھا، اس کے بعد اگر آگے دیکھتے ہیں نا، حبشہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ ہوا تو یہ کافر حبشہ تک مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے. ہرقل بادشاہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خط گیا تو یہ وہاں تک جا پہنچے. جب سرکار ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو 100 اونٹ کا انعام کا اعلان کیا گیا، جو شہید کر دے اس کو یا جو زندہ پکڑ کر لے آئے اس کو. یہ کیا تھا؟ میرے آقا مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف چلے گئے. آج بھی اگر دیکھیں نا تو مکہ شریف سے مدینہ شریف جاتے ہوئے باوجود اس کے کہ ذرائع آمد و رفت ٹھیک ٹھاک ترقی کر گئے، بسوں کا دور ہے، ٹرین کا دور ہے اور کئی اور اس طرح کے ذرائع آمد و رفت ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ سفر طے ہو جاتا ہے. ہفتوں کا سفر دنوں میں ہوتا ہے، دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا ہے. آج بھی اگر دیکھیں نا تو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے کئی گھنٹے لگتے ہیں، لیکن وہ دور کے جس دور میں سواری کیا تھی، گھوڑا، گدا، اونٹ، پیدل سفر، اس دور میں بھی یہ لوگ مکہ مکرمہ سے پیچھا کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے. میدان احد کس مقام پر ہے؟ مدینہ طیبہ سے کوئی 3-4 میل کے فاصلے پر ہے نا. وہاں پہنچ کر انہوں نے میدان سجایا. خندق کہاں کھودی گئی؟ مدینہ طیبہ کے اطراف میں. یہ تو مکہ مکرمہ میں ہے، مسلمان مدینہ طیبہ میں ہے، لیکن مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچ کر یہ تکلیفیں دینے کا سلسلہ کیا گیا. بدر کے میدان میں یہ پہنچے تو بدر کا میدان بھی تو مدینہ شریف سے قریب ہے نا، مکہ شریف سے تو دور ہے. لیکن یہ کوئی بھی ایسا انداز کہ جس سے مسلمانوں کا یہ بڑھتا ہوا سلسلہ ہے اس کو روکا جائے، بس ایک ہی مقصد تھا ان لوگوں کا. اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کی، انہوں نے اپنا سرمایہ اس کام کے لیے پیش کیا اور یہ سب کچھ کرتے کراتے آگے بڑھتے چلے گئے. لیکن اللہ تعالی جل جلالہ جس دین کو بلند کرنے کا ارادہ فرما چکا، اللہ تعالی جل جلالہ اپنے نبی کو عزتیں عطا کرنے کا ارادہ فرما چکا، اور اللہ تعالی جل جلالہ اپنے نبی کے مقام و مرتبہ کو مزید بلند کرنے کا ارادہ فرما چکا، تو کس میں اتنا دم خم ہے کہ مسلمانوں کے سامنے یوں اس انداز میں بند باندھ سکے؟ یہ کافر تو شروع سے اوچھے ہتھکنڈے کرتے چلے آ رہے ہیں نا، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں. لیکن تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں گے. یہ اپنا کام کرتے چلے گئے اور اسلام کا یہ سلسلہ مزید ترقی کی طرف آگے بڑھتا چلا گیا. آپ کے سامنے آج کے اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ جس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہجرت حبشہ، اور اس کے بعد ایک دو باتیں مزید آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. جب یہ مسلمان حبشہ میں پہنچے اور ملک حبشہ میں جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں نجاشی بادشاہ، یہ امن پسند تھا، اور نجاشی کے دور میں، نجاشی کے علاقے میں، اس کی سلطنت میں ظلم روا نہیں رکھا جاتا تھا. مسلمان وہاں پہنچے، جا کر بات چیت کی گئی، ان کو وہاں رہنے کے لیے جگہ دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ میرے ملک میں رہو. انہوں نے وہاں رہنا شروع کیا. یہاں سے مسلمان قافلوں کی صورت میں حبشہ پہنچنے لگے، جس کی تعداد ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ تقریباً بعض روایات میں 80 تک کا فگر بھی ذکر کیا گیا کہ یہ حضرات حبشہ پہنچے. جب حبشہ پہنچے تو ایک اچھا پڑوس مل گیا، اچھا علاقہ مل گیا، اچھا وطن مل گیا کہ جہاں اطمینان کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا جا سکتا ہے، جہاں کوئی یہ تانا نہیں دے گا کہ تم نے یہ دین اختیار کیوں کر لیا، تم نے ہمارا دین کیوں نہیں اپنایا، تم نے وہ دین کیوں نہیں اختیار کیا، تم اس راہ پہ کیوں نہیں گئے، تم اس راہ پہ کیوں نہیں گئے. کوئی کیلو کال کا اور چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ نہیں ہوگا. یہ وہاں جا کر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرنے میں مصروف ہیں کہ مکہ مکرمہ سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کچھ کافروں کو حبشہ بھیج دیا گیا، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ وہاں جا کر بھی چین سے کیوں رہیں، یہ وہاں جا کر بھی اطمینان کی زندگی کیوں جیے، صرف اس لیے کہ یہ مسلمان وہاں پہنچ گئے، وہاں جا کر یہ سکون سے اپنے رب کا نام لیتے رہیں گے. ایسا ہم کیسے ہونے دیں؟ جو دلوں میں نفرت، بوز، حسد اور عداوت اور قدورت اور گندگی بھری ہوئی تھی نا، یہ اس کا نتیجہ نکلنے کا وقت آیا. یہ حبشہ پہنچے، ان آنے والوں میں مختلف طرح کے افراد ہیں، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو بعد میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی. دو خاص طور پر نام آپ کے سامنے لوں گا، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ. یہ اس وفد کے رکن تھے، نجاشی بادشاہ کے پاس گئے اور انداز دیکھیے وہاں پہنچ کر جو انہوں نے کام کیا نا، نجاشی کی فوج کے جو مختلف طرح کے جرنیل تھے، ابتدا ان سے میل ملاقات کا سلسلہ کیا گیا، انہوں نے ڈائریکٹ نجاشی کو اپروچ نہیں کیا، مختلف طرح کے جرنیل تھے، ایک سے ملاقات، دوسرے سے ملاقات، تیسرے سے ملاقات، آنے کا مقصد اور مسلمانوں کے خلاف ذہن خراب کرنے کی کوشش، کچھ تحائف ورا کا لین دین کا سلسلہ بھی کیا گیا کہ تحفہ جو ہے یہ جس کو دیا جاتا نا اس کی آنکھ کو اندھا کر دیتا ہے، تحفہ دیکھ کر بعض اوقات حق جاننا، حق پہچاننا یہ مشکل ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی عربی کا محاورہ ہے الاحسان قاطع اللسان، احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے، تو یہ مختلف طرح کے جرنیلوں کے پاس جا جا کر تحفے دینے لگے، آنے کا اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا گیا، اپنا معافی ضمیر بیان کیا گیا، اور جو نیت اور جو ارادہ لے کر گئے نا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو آپ ہمارے ساتھ واپس مکہ مکرمہ بھیجو، یہ یہاں نہیں رہنے چاہیے، ان کو واپس مکہ بھیجا جائے۔ جب یہ جرنیلوں کے پاس میل ملاپ کر کرا کے اپنی راہ ہموار کی گئی اور ان کو اس بات پر راضی کیا گیا کہ ہم نجاشی بادشاہ سے بات کریں گے، تمہارا کام یہ ہے کہ جب نجاشی سے بات کا سلسلہ ہو تو تم نے ہماری ہاں میں ہاں ملانی ہے، اور نجاشی کو یہ مشورہ دینا ہے کہ ان کو واپس کر دو تاکہ اپنے وطن کا سکون برباد نہ ہو، اپنے وطن کا ماحول خراب نہ ہو، یہ نئی قوم آ گئی، نئے لوگ آ گئے، نیا دین آ گیا، ان کو واپس کرو، ہمارے لوگ ہمارے پاس کافی موجود ہیں۔ جب یہ سارے کا سارا سلسلہ کیا گیا اور یہ پورے کا پورا ماحول بنایا گیا، اس کے بعد اب وقت تھا کہ نجاشی بادشاہ کی طرف بڑھا جائے۔ نجاشی بادشاہ کے لیے بھی یہ حضرات مختلف طرح کے تحفے لے کر گئے تھے، اور ان تحفوں میں ایک تحفہ جس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یہ اس دور میں پسند کیا جاتا ہوگا اس لیے کتابوں میں باقاعدہ سے اس کا ذکر کیا گیا، رنگی ہوئی کھال، خوبصورت رنگ کر کے یہ بادشاہ کے لیے تحفہ لے کر گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہدایا ورا اور بھی تحائف ورا تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ سے جا کر بات کی، اور ابتدان جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا وہ یہ تھا کہ ہماری قوم کے کچھ لوگ تمہارے پاس، تمہارے ملک میں آ گئے، اور ان کی وجہ سے ان کی قوم والے پریشان ہیں، ان کے عزیز رشتہ دار، ان کے چچا، والد، ان کے قوم قبیلے برادری والے، انہوں نے ہمیں اپنا نمائندہ بنا کے تمہارے پاس بھیجا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، گئے تو اپنی مرضی سے تھے، اور گئے تو اپنے اس منصوبے کے تحت تھے جو پیچھے سے ایک باقاعدہ سے پلاننگ کی گئی تھی، اور یہ ارادہ لے کر نکلے تھے کہ ہم مسلمانوں کو واپس لے کر آئیں گے۔ وہاں جا کر کہتے ہیں ہمیں ان کے رشتہ داروں نے، ان کے قوم قبیلے برادری والوں نے بھیجا ہے، یہ کچھ لوگ ہیں، اور اپنے تئیں انہوں نے جا کر جو الفاظ وہاں کہے، اور نجاشی بادشاہ کا ذہن بنانے کی کوشش کی کہ یہ اپنی قوم کو چھوڑ گئے، ایک نئے دین کو اختیار کر لیا، اور دیکھو جو ہمارا دین ہے یہ اس دین میں بھی نہیں ہے، اور تمہارے ملک میں آئے تو تمہارے دین کو اپنا کرانا چاہیے تھا، جو تمہارا دین ہے یہ اس دین پر بھی نہیں ہے، نہ یہ ہمارے دین پر ہے نہ یہ تمہارے دین پر ہے، بالکل ایک نیا دین لے کر آئے اور نئے دین کا پیغام لے کر یہ آگے بڑھ رہے ہیں، نہ یہ ہمارے دین پر ہے نہ یہ تمہارے دین پر ہے، اس لیے ان لوگوں کو یہاں سے ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان کو ان کے قوم قبیلے اور برادری میں لے کر جائیں۔ بادشاہ سے جب یہ ساری باتیں کی گئیں، نجاشی بادشاہ سمجھدار تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہارے حوالے تو کر دوں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ان کو ایک دفعہ میرے پاس بلایا جائے، بٹھایا جائے، گفت و شنید کا سلسلہ ہو، اور میں ان کی ساری بات پہلے سنوں، ان کی ساری بات سننے کے بعد جو تم کہہ رہے ہو نا، اگر میرا تمہاری باتوں پر اطمینان ہوا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تمہاری باتوں پر اطمینان نہیں ہوتا نا اور میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تم لوگ ان کے ساتھ ظلم یا زیادتی کر رہے ہو، تو کچھ بھی ہو جائے میں کسی بھی قیمت پر ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ دو ٹوک موقف تھا اور بالکل واضح واضح اور سیدھی بات تھی جو نجاشی بادشاہ کی طرف سے کی گئی۔ اگر مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ یہ لوگ سیدھی راہ پر نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے کوئی فتنہ فساد کا سلسلہ ہو سکتا ہے، میں تمہارے پاس بھیجنے کے لیے اور تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری طرف سے اگر کوئی زیادتی محسوس ہوئی تو پھر یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ کہا گیا ٹھیک ہے ان کو بلائیے، بلا کر بات چیت کیجیے۔ نجاشی بادشاہ نے حضرات کو بلایا اور بلا کر بات چیت کا سلسلہ ہونے لگا۔ جب یہ حضرات پہنچے نا تو حضرت جعفر بھی ہیں، ساتھ دیگر چند ایک اور صحابہ بھی ہیں، نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے تو تو ایک ادب کا اور ایک تعظیم کا انداز جو تھا وہ یہ تھا کہ جب بادشاہوں کے پاس جاتے تو ماضی میں بھی یہ سلسلے رہے، ان کو جا کر سجدہ کیا جاتا تھا، جب یہ حضرات آئے انہوں نے کوئی سجدہ نہیں کیا، السلام علیکم کہا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے دو تین سوال کیے، سلام کے بارے میں پوچھا گیا، یہ کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، کیا تم عیسائی ہو، کیا تم یہودی ہو، مختلف طرح کے سوالات تھے جو بادشاہ کی طرف سے کیے گئے۔ تو ان حضرات کی طرف سے جو جواب دیے گئے ان جوابات میں کچھ چیزیں وہ بھی تھیں جو بڑی تفصیل کے ساتھ تھی۔ سلام کے بارے میں تو بالکل واضح سی بات تھی کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ ملاقات کا جو ایک انداز سکھایا، یہ وہ انداز ہے، ہم نے اس انداز کو اپنایا۔ سجدہ اللہ تعالی جل جلالہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، اس لیے ہم سجدہ نہیں کرتے، سجدہ تو صرف خالق و مالک کو ہے، سجدہ تو صرف اس ذات کو ہے جو الہ العالمین ہے، رب العالمین ہے، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر بات کی جائے تو سجدہ عبادت والا ہوا کرتا ہے اور سجدہ تعظیم والا ہوتا ہے، سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہے ہی نہیں ہے، اور سجدہ تعظیم ہی پچھلی شریعتوں میں تھا، ہماری شریعت نے منع کر دیا۔ سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے نہیں ہے، سجدہ عبادت بھی کسی کے لیے نہیں۔ اور یہ تمہارا دین کیا ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف فرما تھے، آپ نے بادشاہ کو اپنے دین کے بارے میں بتانا شروع کیا، انداز کیسا پیارا تھا اور گفتگو کیسی پیاری تھی، مختصر لفظوں میں اپنے دین کا تعارف، کہنے لگے بادشاہ ہم تو جاہل تھے، پتوں کو پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑ دیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا، یعنی طاقتور غریب کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ آپ ماضی میں جا کر دیکھیں نا اسلام سے پہلے انداز کس طرح کے تھے، غریب آدمی کی تو زندگی کوئی نہیں تھی نا، غریب آدمی کو تو بالکل انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، غریب آدمی تو غریب رہا نا، عورت کی عزت کیا تھی؟ جو آج عورتیں آزادی آزادی کے نعرے لگاتی ہیں نا، وہ ماضی میں اس عورت کا مقام کیا تھا، اس عورت کی عزت کیا تھی، اور اس کو کس انداز میں ڈیل کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ کیا برتاؤ روا رکھا جاتا تھا، اس کو تو تھوڑی دیر سامنے لائے، اس پر تو غور کرے کہ اس کا انداز کیا تھا اور خود اس کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا۔ خاوند انتقال کر گیا، خاوند کے مر جانے کے بعد یہ وراثت میں مال کی طرح تقسیم کر دی جاتی تھی، اور جس کی ماں تھی وہ چاہے تو اپنی بیوی بنا کے رکھے اور چاہے تو بیچ دے، یہ انداز تھا اس عورت کے ساتھ۔ بچی پیدا ہونے پر تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ہمارا پہلے کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم اس حال میں تھے کہ مختلف طرح کے کام، مختلف طرح کی چیزیں، مختلف طرح کی حرکتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی تھیں، اللہ تعالی جل جلالہ نے ہم میں سے ہی ایک آدمی کو نبی بنا کر بھیجا، مقام رسالت، مقام نبوت انہیں عطا فرمایا، اور اللہ تعالی جل جلالہ نے جن کو نبی بنایا ان کا کردار ہمارے سامنے، ان کے شب و روز ہمارے سامنے، ان کے تمام تر معاملات ہمارے سامنے۔ اے بادشاہ، ہم حسب نسب کے اعتبار سے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ عالی حسب ہیں، عالی نسب والے ہیں، بہت بلند مقام والے ہیں، سچائی اور امانت داری میں ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، شروع سے وہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے، کبھی بھی کوئی ایسی حرکت ان کی ذات میں ہمیں نظر نہیں آئی جس پر انگوش زنی کی جا سکے کہ یہ انہوں نے کیا کیا۔ پاک دامن ہے، ہم بہت پہلے سے ان کو جانتے تھے، انہوں نے اللہ تعالی جل جلالہ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں کو اور جن بتوں کو پوجا کرتے تھے ان کے بارے میں ہمیں انہوں نے بتایا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ کیسے تمہارا خدا ہو سکتا ہے؟ آپ غور کیجئے، جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے، جو لیٹا ہے وہ لیٹا ہے، جو اپنے ناک سے مکھی تک نہ اڑا سکے وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنی ہر ہر حرکت و سکنت میں دوسروں کا محتاج ہے اور دوسروں کے رحم و کرم پر ہے وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نبی انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ان کی تعلیمات کیا ہیں وہ بھی تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کا، امانت ادا کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، حرام کاموں سے اور نا حق خون بہانے سے انہوں نے ہمیں رک جانے کا حکم دیا، بے حیائی کے کام چھوڑنے کی تلقین فرمائیے، جھوٹی گواہی، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے ہمیں روکا ہے، ہمیں اس بات کا انہوں نے حکم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اس طرح حضرت جعفر نے دین کے احکامات نجاشی بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شروع کیے۔ جب یہ سارے کا سارا منظر نجاشی بادشاہ کے سامنے بیان کیا گیا اور اس کے بعد حضرت جعفر کہنے لگے، اے بادشاہ، جب یہ ساری باتیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی، ہم نے ان باتوں پر غور کیا تو ہمیں ان باتوں میں صداقت اور سچائی نظر آئی، یہ پیغام سچا ہے، یہ پیغام ٹھیک ہے، اور یہی وہ دین ہے جو معاشرے کو امن اور سکون عطا کرنے والا ہے، یہی تو وہ پیغام ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں روحانی تسکین میسر آئے گی اور جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو سدھارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب ہمیں یقین ہو گیا نا، ہم نے اس پیغام کی تصدیق کی اور اس نبی پر ایمان لے آئے، وہ جو کچھ بھی لائے ہم نے اس سارے پیغام کو دل و جان سے تسلیم کیا، چنانچہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ہماری قوم والے جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، ہم ان بتوں کی پوجا کی طرف نہیں جاتے، ہم صرف ایک رب کو مانتے ہیں، اس رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالی جل جلالہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھتے ہیں، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں۔ اے بادشاہ، ہماری قوم نے جب یہ دیکھا نا کہ ہم ان کے انداز عبادت کو، ان کے معبودان کو اپنا خدا نہیں مانتے، جن کو یہ پوجتے ہیں ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، جب انہوں نے یہ دیکھا اور ہمارے پیغام کو انہوں نے سنا تو ہماری قوم ہماری مخالفت پہ اتر آئی، یہاں تک کہ انہوں نے مختلف طرح سے ہمیں اذیتیں دینا شروع کی۔ ان کی طرف سے بس ایک ہی دعوت، ایک ہی پیغام ہے، اپنا دین چھوڑو، ہمارے دین پر آ جاؤ۔ تو یہ زور زبردستی کا سودا تھوڑی ہے، انہوں نے آزمائشوں کے پہاڑ ہم پر ڈھائے، تکلیفوں کی آندھیاں چلائیں، مختلف طرح سے اذیت رسانی کا کام انہوں نے کیا، اور ان کی طرف سے صرف اور صرف یہی تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دو، دوبارہ بتوں کی عبادت کی طرف قدم بڑھا دو۔ جن برے کاموں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے، اب ہم کیسے ان کاموں کو حلال سمجھنے میں لگ جائیں؟ یہ جتنی چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں سچ بولنے کا کہا ہے، ہم جھوٹ کی طرف کیسے جائیں؟ ہمارے نبی نے بدکاری سے بچنے کا کہا ہے، ہم بدکاری کی طرف قدم کیسے بڑھائیں؟ ہمارے دین نے ہمیں یہ پیغام دی ہے اور ہم دل و جان سے اس پیغام کو تسلیم کر چکے، ہم دوبارہ کیسے اس دین کی طرف چلے جائیں؟ اے بادشاہ، جب دین پر چلنے میں اور دین پر عمل کرنے میں رکاوٹیں آنے لگیں، آزمائشیں آنے لگیں، مختلف طرح کے لوگوں کو مارا جانے لگا، لوگوں کو شہید کیا جانے لگا، تو ہم اپنے دین پر عمل کرنے کی نیت سے مکہ چھوڑ کر نکلے۔ چلتے چلتے ہم تمہارے اس ملک میں پہنچے اور یہاں ہمیں امان دی گئی، ہم نے یہاں رہنا شروع کر دیا، اور صرف اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہاں ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے میں کوئی تنگی، کوئی آزمائش، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب نجاشی بادشاہ نے یہ سنا تو حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہنے لگا، تمہارے نبی اللہ کے کلام کی جو تلاوت تمہارے سامنے کرتے ہیں، کیا تمہیں اس میں سے کچھ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یاد ہے۔ نجاشی کہنے لگا، تلاوت کیجئے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تلاوت شروع کی، اور جو تلاوت کا آغاز ہوا نا، یہ 16 پارہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات مبارکہ، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہاں سے تلاوت شروع کی۔ جب یہ تلاوت کا سلسلہ شروع ہوا، اب غور کیجئے گا، تلاوت بھی قرآن پاک کی اور تلاوت کرنے والے شخصیت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارک، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے بھائی حضرت سیدنا جعفر تیار، انہوں نے تلاوت شروع کی۔ جب یہ سورہ مریم کی تلاوت شروع ہوئی ایک رقت والا ماحول بنا، نجاشی بادشاہ کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئے، رونے لگا، روتے روتے اتنا رویا کہ داڑھی آنسوں سے گیلی ہو گئی۔ حضرت جعفر کی یہ تلاوت سن کر وہاں موجود جتنے پادری تھے وہ بھی زاروں کی طرح رو رہے ہیں، ان کے سامنے کتابیں رکھی ہوئی تھیں، ان کے آنسو بے خبری میں کتابوں پہ ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، کتابیں گیلی ہو رہی ہیں۔ پھر نجاشی بادشاہ یہ تلاوت سننے کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، یہ کلام جو تم نے ابھی پڑھا ہے نا، اس میں اور جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلام لے کر آئے تھے اس میں ایک ہی طرح کی لذت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تمہارا کلام سن کر جو ابھی تم نے ہمارے سامنے پڑھا، میرا دل اس بات کی طرف مائل ہوتا ہے اور میرا دل اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ تو اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، یہ بندے کا لکھا ہوا نہیں۔ جب یہ سلسلہ ہوا اور یہ ساری کیفیت نجاشی بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ جو مکے سے آیا ہوا قافلہ تھا نا جو ان حضرات کو لینے کے لیے گیا تھا، نجاشی بادشاہ ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، جو تم کہنا چاہتے ہو نا تمہاری باتوں میں مجھے سچائی نظر نہیں آتی۔ ان کو وہاں سے بھیج دیا گیا۔ یہ وہاں سے جب باہر نکلتے ہیں دوبارہ آپس میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، عمر بن عاص اپنے ساتھی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہنے لگا، اے ابن ابی ربیعہ، آج تو بات نہیں بنی، کل دوبارہ میں نجاشی کے پاس جاؤں گا اور کل ایک ایسی بات لے کر جاؤں گا کہ جس کو سن کر نجاشی ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے لازمی تیار ہو جائے گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان کے دل میں بھی کچھ نرمی پیدا ہو چکی تھی، یہ عمر بن عاص کو کہتے ہیں، دیکھو یہ لوگ اگرچہ ہمارے دین پر نہیں ہیں، ان کا دین ہم سے جدا ہے، لیکن ہیں تو مکہ والے نا، خاندان تو اپنے ہی ہے نا، یہ اپنے ہی مکہ کے ہیں، اپنے ہی شہر والے ہیں، اور ان کے قبائل کا ہمارے قبائل کے ساتھ کچھ نہ کچھ لنک تو ہے ہی، ان کو ان کے حال پر رہنے دو، ہم واپس مکہ چلتے ہیں۔ عمر بن عاص کہتا ہے، آخری موقع، آخری تیر چھوڑنے میں کیا جاتا ہے، اگر نشانے پر لگ گیا تو ان کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ بادشاہ سے کہا، بادشاہ ہم تمہیں دوبارہ ملنا چاہتے ہیں۔ نجاشی نے موقع دے دیا، دوبارہ یہ پھر نجاشی کے پاس پہنچے اور نجاشی بادشاہ کو جا کر اگلے دن جو بات کرتے ہیں نا وہ بات حضرت عیسیٰ کے بارے میں، نجاشی بادشاہ نصرانی تھا عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں کے نظریات کیا ہیں، اس حوالے سے اس کا ذہن خراب کرنے کے لیے یہ وہاں پہنچے۔ کہتے ہیں، بادشاہ کل ان کو دوبارہ بلاؤ اور ان کو بلا کر ان سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اگلے دن دوبارہ پیغام بھیجا گیا، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب دوبارہ پیغام آیا نا کہ بادشاہ نے تم لوگوں کو پھر طلب کی ہے، ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور بہت پریشانی کا سامنا تھا کہ کل تو اللہ تعالی جل جلالہ نے کامیابی عطا فرمائی اور ہم آرام سے واپس آ گئے، ہو نہ ہو ان لوگوں نے کوئی نیا پتہ پھینکا ہوگا جس کی وجہ سے بادشاہ نے دوبارہ بلایا، آج اگر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے نجاشی نے کہہ دیا کہ ان کو واپس مکہ لے جاؤ تو ہم کیا کریں گے۔ کہتے ہیں بہت کرب والا اور بہت پریشانی والا سلسلہ تھا، آپس میں گفتگو ہونے لگی اور کسی طرف سے یہ آواز آئی کہ ہو سکتا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی بات کی، کل ہم دربار میں جائیں گے، نجاشی کے سامنے جائیں گے، نجاشی ہم سے پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، ہم کیا جواب دیں گے۔ اس پر گفتگو ہونے لگی۔ چونکہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہو سکتا ہے معلوم ہو کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، ان کے بارے میں بہت غلط قسم کے نظریات بعض حضرات کے ہیں، حضرت مریم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی بیوی بھی کہہ دیا جاتا ہے، مختلف طرح کے اذہان، مختلف طرح کی سوچیں۔ نجاشی نے اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کی، ہم کیا جواب دیں گے۔ گفتگو ہو رہی ہے، حضرت جعفر کہنے لگے، جو حق کہنا وہی ہم بیان کریں گے، جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا ہے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے، جو ہمیں بتایا گیا نا ہم کھل کھلا کے وہی بات بیان کریں گے، ہمیں کیا ضرورت آگے پیچھے جانے کی۔ اللہ کا لایا ہوا دین، اللہ کا لایا ہوا پیغام، اللہ کے نبی کا دیا ہوا فرمان، ہم اس سے بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جو کہہ دیا گیا نا ہم وہی بیان کریں گے، اس کے بعد جو ہوگی دیکھی جائے گی. اگر حبشہ میں رہنے کا مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہمیں حبشہ سے کوئی نہیں نکال سکتا. اور اگر سچ بات بیان کر کے ہمیں حبشہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تو جب مکہ چھوڑ دیا تو حبشہ چھوڑنے میں کیا ہے؟ مکہ مکرمہ تو حبشہ سے کہیں زیادہ عزت و عظمت والا ہے نا، وہاں تو اللہ کا پاکیزہ گھر ہے. اللہ تعالی جل جلالہ کی کئی ایک نشانیاں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، حبشہ میں کیا ہے؟ اگر حق بات بیان کرنے کی وجہ سے حبشہ چھوڑنا پڑتا ہے، ہم حبشہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے سوال کیا، اور سوال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے بارے میں تھا. جب پوچھا گیا تو حضرت جعفر نے بالکل وہی بات بیان کی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنی تھی. وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ نے انہیں روح اللہ فرمایا، اور ان کی امی جان سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ نیک پاک دامن عورت تھی، اور اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کو اپنے نبی کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا. جو عقیدہ تھا نا وہ بالکل واضح لفظوں میں بیان کر دیا گیا، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے انہیں بہت عزت و عظمت عطا فرمائی، ان کی ماں پاک دامن عورت. جب یہ سارے کی ساری باتیں بیان کی گئی نا، نجاشی بادشاہ نیچے جھکا، ہاتھ آگے بڑھا کے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم تم نے جو بات بیان کی ہے نا، یہ جو تنکا تم دیکھ رہے ہو نا، اس تنکے کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہے، بالکل سچی اور کھری بات تم نے بیان کی ہے. اپنا عقیدہ بھی یہی ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، خدا نہیں ہے، بالکل تنکا برابر بھی کوئی فرق تمہاری بات میں نہیں ہے. جب یہ بات کی گئی تو جتنے وہ ساتھ والے جرنیل اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑبڑانے لگے، اور ان کی زبان پر مختلف طرح کے جملے آنے لگے، بادشاہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اگر تم ان کے عقیدے پر آ جاؤ گے، ان کے نظریے کو مان لو گے، ان کی بات کو مان لو گے، تو لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تمہارا ملک تم سے چھین لیں گے. نجاشی بادشاہ یہ اپنے جرنیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے سنو، جس رب نے پہلے بھی لوگوں کی بات نہیں مانی اور مجھے ملک عطا فرما دیا، کون چاہتا تھا کہ میں بادشاہ بنوں؟ یہ تو میرے رب کی عطا ہے. جس رب نے لوگوں کی مخالفت کے باوجود پہلے مجھے بادشاہی عطا فرمائی ہے، وہی رب اب بھی لوگوں کی مخالفت کے باوجود مجھے بادشاہی عطا فرمائے گا. وہ اس بات پر قادر ہے. تو میں لوگوں کی محبتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کے حکم کی پاسداری نہ کروں، اللہ کے دین کی تابے داری نہ کروں، حق کے واضح ہو جانے کے باوجود میں حق کو تسلیم کرنے کی طرف نہ آؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نجاشی بادشاہ نے بالکل دو ٹوک اور سیدھے الفاظ میں بات نہ لوگوں کے سامنے کی، اور پھر مسلمانوں کو کہنے لگا میرے ملک میں جب چاہو، جہاں چاہو، جس طرف جاؤ تم آ جا سکتے ہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں. یہاں تک کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نجاشی بادشاہ کے انداز محبت کو دیکھ کر آپ کو یقیناً خوشی ہوگی کہ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھانے والے پر توان رکھا تھا. جو ان مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرے گا نا، اس کو فائن کیا جائے گا. اور ابتدان یہ 4 دینار تھا، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بڑھا کر 8 دینار کر دیا گیا. جو مسلمانوں کے خلاف میری سلطنت میں آواز اٹھائے گا اسے فائن کیا جائے گا. اللہ تعالی جل جلالہ نجاشی بادشاہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مغفرت کی دعا لے کر گئے نا. یہ مکہ سے جانے والا ٹولہ، یہ مکہ سے جانے والی کافروں کی جماعت، یہ وہاں پہنچی اور وہاں سے ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹی. اللہ تعالی جل جلالہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی. جب اللہ تعالی جل جلالہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف فرما ہو گئے، تو اس وقت ان حضرات نے نجاشی بادشاہ سے ملاقات کی. نجاشی کے سامنے ساری حقیقت بیان کی. کہنے لگے دیکھو جس وجہ سے ہم مکہ چھوڑ کر یہاں آئے تھے نا وہ وجہ اب ختم ہو گئی. اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا. اس وقت سرکار مدینہ طیبہ تشریف فرما ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے. اب ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم حبشہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. نجاشی بادشاہ نے جب یہ سنا قلبی مسرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ میرا قاصد تمہارے ساتھ جائے گا. سواریوں کا انتظام کیا گیا, زاد راہ کا انتظام کیا گیا, اور ان خوش نصیب صحابہ کرام جو کہ حبشہ میں اسلام کو لے جانے کا ذریعہ بھی بنے, یہ جہاں جہاں گئے نا اپنے آقا کے پیغام محبت کو عام کرتے چلے گئے. جہاں جہاں بھی گئے تجلیات بکھیرتے ہی چلے گئے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو عام سے عام تر کرتے چلے گئے. نجاشی بادشاہ نے قلبی مسرت کا اظہار کیا, اپنا قاصد ساتھ روانہ کیا, سواریاں دیں, زادے راہ کا انتظام کیا, اور ان حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اظہار کیا, کلمہ پڑھا. اور پھر حضرت جعفر کو بادشاہ کہتا ہے جب نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ نجاشی کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے چکا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا, اے اللہ کے پیارے نبی میرے لیے دعائے مغفرت کر دیں. جب یہ حضرات مدینہ طیبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, میرے آقا حضرت جعفر کو دیکھتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, آگے بڑھ کر گلے سے لگاتے ہیں اور اتنا خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جعفر اللہ تعالی جل جلالہ نے کئی کامیابیاں عطا فرمائیں, فتوحات کے سلسلے شروع ہوئے, لیکن ان فتوحات سے زیادہ جو خوشی مجھے نصیب ہو رہی ہے نا وہ تمہارے سامنے آنے کی اور تمہارے واپس آنے کی. میرے آقا نے اتنا مسرت کا اتنا خوشی کا اظہار کیا. اس کے بعد حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے حسن سلوک کا تذکرہ کیا, وہ مکہ جانے والے کافروں کا تذکرہ کیا, اس سارے واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیے. پھر نجاشی کا انداز محبت, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر یہ الفاظ آئے, اللہم مغفر للنجاشی, اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما. تمام صحابہ جو اس وقت وہاں حاضر تھے اس نبوی دعا پر آمین کر رہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ غور کریں کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے دین کی مدد کا کیسا بڑا صلہ ملا نجاشی بادشاہ کو. میرے آقا دعائے مغفرت کر رہے ہیں, سرکار کی اس دعا پر صحابہ آمین کہہ رہے ہیں, اور حضرت جعفر جو قاصد ساتھ گیا تھا نا چھوڑنے کے لیے اسے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو سارا منظر, میرے آقا کے لبائے مبارکہ سے نکلنے والی دعائیں دیکھ رہے ہو, سرکار تمہارے بادشاہ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. یہ کہا اور اس قاصد کو کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤ نا تو یہ جتنا منظر تم نے دیکھا نا یہ سارے کا سارا اس کے سامنے جا کر بیان کرنا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے نا, پوری پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بھی آئے, لیکن وہ حضرات جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے نبیوں کی اطاعت کی, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا, وہ ایک چھوٹے سے خطے پر بھی رہنے والا ہے نا, تو اللہ تعالی جل جلالہ نے قیامت تک اس کے نام کو زندہ کر دیا. آج دیکھیے نجاشی بادشاہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اس کے محبت بھرے انداز کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. سرکار کی وہ دعائیں, اللہم اغفر للنجاشی, آج بھی ہم صدیوں گزر جانے کے بعد بیان کر رہے ہیں. تو جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کی, محبوب کے طریقے کو اپنایا, سرکار کی اداؤں کو ادا کیا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھا, اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کے نام کو زندہ فرمایا. قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھوں, اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ آئیے اللہ کے دین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، سرکار کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے، اپنے آقا کے پیغام محبت کو عام سے عام تر کرنے کے لیے، پوری دنیا میں اپنے آقا کے اس محبت بھرے پیغام کو پہنچانے کے لیے، بے ایمانوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے، بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دینے کے لیے، بے عملوں کو عمل کی دعوت دینے کے لیے۔ جو لوگ لذت عشق سے نہ آشنا ہے نا، عشق رسول کے جام بھر بھر کے ان کو پلانے کے لیے، آئیے ہم بھی قافلوں میں سفر کریں۔ ہر ماہ تین دن سفر کی سعادت حاصل کیجئے، اپنے آقا کے پیغام محبت کو عام کرنے کی صحیح فرمائیے، اور کیا یہ اچھا ہو کہ ہماری زندگی کا بھی یہ مقصد بن جائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔